الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی. میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس آیت سے ظاہری کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اصل چیز دل ہے, دل انسان کا اچھا ہو تو بس وہ کافی ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر ایک ملک کا سپریم کورٹ کا جج اور وہ کورٹ کے اندر بغیر وردی پہنے ہوئے صرف چٹا پہن کر اور ایک بنیان پہن کر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جج ہوں یہاں پہ, تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے کوئی یونیفارم نہیں پہنا, کوئی علامات نہیں ہے, ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس کورٹ کے جج ہیں؟ اس کی کوئی ظاہری علامت تو ہونی چاہیے نا. تو اس وقت ظاہری کی اہمیت ہوتی ہے اور ہر شخص اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ظاہری کی اہمیت ہوتی ہے. اور ایک شخص ایک پھل والے کے پاس جاتا ہے, وہاں سے ایک آم خریدتا ہے یا کیلا خریدتا ہے, اور اس کیلے یا آم کے باہر جو ہے وہ داغ لگا ہوا ہے, اس وقت آپ اس کو رد کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیلا خراب ہے. پھل والا کہتا ہے کہ جناب اس کی ظاہر پہ مت جائیے, اس کا باطن بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی آپ اس کو قبول نہیں کرتے, اس وقت آپ کے دل میں ظاہری کی اہمیت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے تو اس چیز کو ہی وہ اہمیت دیتا ہے. جس چیز کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اس چیز کی اس کی دل میں اہمیت ہوتی ہے. دنیا کی اہمیت ہمارے دل میں ہے, اس لیے ہم اس کا ظاہری بھی دیکھتے ہیں اور باطنی بھی دیکھتے ہیں, کسی طرح سے ہمارا نقصان نہ ہو. اور جس دن ہمارے دل میں آخرت کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی تو ہم ظاہری کو بھی اہمیت دیں گے اور پھر باطنی اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں گے. ظاہری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے, اللہ والوں کے تعلق سے اللہ نے ہمیں ہمارا بنا دیا ہے, اور باطنی بھی اللہ کی رحمت سے ہمارا بنا دے بلا اس کے خاص, اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ والوں سے تعلق اس کا ہوتا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرما دے تھے کبھی محروم نہیں رہتا ہوں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے جو کہنے لگے کہ حضرت مجھے بہت خوف ہے, مجھے بہت ڈر ہے, میرا بدن کیا حال ہوگا؟ تو اگر فرمانے لگے کہ کیوں فکر کرتے ہو, کیوں غم کرتے ہو, تمہارا تعلق اسی اللہ والے کے ساتھ ہے, اگر تم کاملین میں نہ اٹھائے گے تو تائبین ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے, اپنی ہمت نہیں ہارتا, گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا, لیکن اللہ کے ڈر کو بھی نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں چھوڑتا, توبہ استغفار کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. مرنے سے پہلے پہلے اپنے تعلق کو, تمام تعلقات کے غالب کر کو اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں. پھر تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو, اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, لگے رہو, جو راستے سے چلتا رہتا ہے ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ, اور مالک تو اتنے کریم مالک ہے ان کو تو رحم آ ہی جاتا ہے کہ بندہ کب سے میری تلاش میں ہے, میری جستجو میں ہے, کہ کتنا چاہتا ہے کہ میں اس کو مل جاؤں, کتنا گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال انسان تو انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خود اقل انسان ضعیفا, اے اللہ آپ نے خود ہی فطرت اپنے بندے کی بے پاک میں نازل فرما دی ہے کہ ہم نے تو بندے کو کمزور پیدا کیا ہے. تو اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہیں کہ بیٹھ جاتا ہے, چلتا رہتا ہے, وہ کمزوری کا احساس بھی ہے اس کو, کمزوری کا اظہار بھی کر رہا ہے. نظریں اپنے اوپر نہیں ہیں, اپنی طاقت پہ اور اپنے بازو پہ نظر نہیں ہے, نظر اللہ کی رحمت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے منزل تک پہنچائیں گے, لیکن وہ لگا رہتا ہے. تو میرے دوستو یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیز, دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کام, بنائیں گے کام تو اللہ تعالیٰ ہی, لیکن ہماری طرف سے بھی کچھ جدوجہد, کچھ مشقت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مشقت میں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشقت کو کرنی پڑے گی, بہرحال اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ ہمیں بس ایسے ہی جنت مل جائے, یہ تو ناممکن ہے. ایک گروپ نے وہ حدیث کا درس دیتے تھے, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب جنت چلے جائیں گے تو جنت پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ اور جنتی ہیں, میرا پیٹ نہیں بھرا ابھی, تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بھیجیں گے. تو طلبہ ہوتے ہیں, انہوں نے اشکال کی, حضرت یہ کیسی بات ہوئی, یہ تو بڑے مزے کریں گے یہ لوگ, تو کوئی نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے, اور بس وہی پیدا کیا, کوئی تکلیف نہیں دی رہی, گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام کچھ بھی نہیں ہے, وہی پیدا ہوئے وہی سے جنت بھیج دیا, یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہے, بڑے ہی ایش میں رہیں گے وہ لوگ. تو بزرگ فرمانے لگے کہ ارے بھائی ان کو کیا مزہ ملے گا, مزہ تو جنت میں ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات پہ عمل کیا, گناہوں کو چھوڑنے کی مشقت اٹھائی, اور عورتوں نے حجاب کیا, پردہ کیا, ولادت کی مشقت اٹھائی, نماز پڑھے, روزے رکھے. جب یہ مشقتیں اٹھا کر ہم جنت میں جائیں گے تو اس کا مزہ تو کوئی ہوگا. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایکسٹرا نور داخل فرما دیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی, جسوراتی ہننا ہے نا, ان کے نماز کی وجہ سے, ان کے روزوں کی وجہ سے, ان کے عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ ایک مستزاد اور ایکسٹرا نور داخل فرما دیں گے. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں لیکن مشقت تو کچھ کرنی ہے اللہ کو پانے کے لیے. دوستو دنیا کے لیے کتنی مشقت انسان اٹھاتا ہے, لیکن اگر انسان کو پتہ چل جائے, اگر انسان کی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تصور کر لے کہ اس مصیبت سے مجھے ثواب ملے گا, مجھے اجر ملے گا, تو اس تصور سے ہی اس کی وہ مصیبت لذیذ ہو جائے گی, اس کو جھیلنا اور اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں, اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا. عجیب شریعت ہمارے اسلام کی عجیب شان ہے, جو لوگ اسلام سے دور ہوئے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے اشکالات سے دور نہیں ہوئے ہوں. اگر اشکالات کی وجہ سے وہ دور ہوتے تو دوسروں مذاہب کے اندر تو اور زیادہ اشکالات ہیں. یہاں اگر ایک اشکال ملے تو وہاں 50 اشکالات ملیں گے آپ کو. تو یہ وجہ نہیں ہے, وہ وجہ یہی ہے کہ ان کو سچی محبت ہی نہیں تھی اسلام کے ساتھ, اللہ سے محبت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یل تمین کمان دین فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں, اہل محبت جو, وہ کبھی بھی مطلب نہیں ہو سکتے, کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے, جان دے دیں گے چاہے کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو, لیکن اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتی, لیکن جب وقت آتا ہے کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستعفی ہوتی ہے تو اس کا بھی جذبہ اور جوش ایمان اور جو غیرت ایمانی ہوتی ہے وہ سر اٹھاتی ہے. ہے نا, وہ بھی چاہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ بتائیے, کیا یہ گاڑی بنا رہا تھا, غلط کام کر رہا تھا, لیکن اس کے دل میں محبت ہے, اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. محبت نہ ہوتی تو پھر یہ کیسے وہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. تو محبت تو ہے ہر انسان کے دل میں ہے, محبت اللہ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے. یہ نعمت ایمان کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ایک آپ کھانا پکاتے ہیں اور کھانے میں ذرا سا نمک کم ہو جاتا ہے, آپ کو برداشت نہیں کرتے, ذرا سا کھانے میں کمی آ گئی, آپ کے ذوق کے مطابق کھانا نہیں بنا, آپ اس کو برداشت نہیں کرتے, فوراً اس کی جو ہے تلاشی کرنے کی فکر کرتے ہیں, اور دین کے اندر کمی آ گئی وہاں برداشت کر لیتے ہیں. ذرا سی کمی آ گئی, میری نماز میں کمی ہو رہی ہے, میری تلاوت میں کمی ہو رہی ہے, میری نظروں کی حفاظت میں ہو رہی ہے, میری غیبت میں غیبت بیماری ہو رہی ہے, اس میں ذرا سی کمی آ جائے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. کیا ہے کھانے کی عظمت اور محبت زیادہ ہے ہمارے دل میں, الحمد للہ. آج کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر ایک ایک چنکا بھی اس کے پورے خداوندی کے باغ سے کم ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. کہ اللہ کہاں گیا میرا, میری وہ مناجات کی دسترس ہو, میرا وہ ذکر اور تلاوت ہو, تو اس میں کمی آنے لگتی ہے. دکھ سے وہ جب اللہ تعالیٰ کا مزہ ان سے چھین جاتا تھا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی بندے سے مزہ چھین کے اس کو آزماتے ہیں, کبھی اس کو دیکھ کے آزماتے ہیں. وہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کیفیت نہیں ملتی, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو برباد ہو گئے, ہم تو غارت ہو گئے, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. تو مخصوص کیفیت نہیں ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. لطفی معلومت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیفیات جو ہوتی ہیں وہ مطلوب نہیں ہوتی, مقصود نہیں ہوتی. مقصود اور مطلوب چیز جو ہے وہ تو احکامات شریعت ہیں کہ آپ اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. ایک انسان اس کو پوری زندگی کو کیفیت حاصل نہیں ہوتی, لیکن شریعت کے اوپر جمع ہوا ہے, نماز روزہ زکات حج وغیرہ سب پابندی سے کرتا رہتا ہے, گناہوں سے بچتا رہتا ہے, تو آپ بتائیے یہ شخص کا درجہ کتنا ہوگا. کیفیت میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اتفاق محال تک انہیں آپ الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بچو, نافرمانی سے بچو. اللہ کی نافرمانی جو ہے انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. کیسے انسان سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے, گھر میں چوہا گھس جاتا ہے تو کیسے ہوتی باہر عورتیں بھاگتی ہیں اس کو دیکھ کر, مارکیٹ سے لاتی ہیں, ہے نا. میرے شیخ فرماتے تھے ایک سانپ نکل آیا, انسان کی فطرت دیکھیے جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں بس وہ ہو جاتا ہے, وہ اصلیت کو بھول جاتا ہے. وہ اب وہ عورتوں کے ساتھ رہتا تھا, وہ مرد عورتوں کے ساتھ رہنا بیٹھنا ہر وقت, وہ مرد سانپ نکل آیا اور شور مچایا, ارے سانپ سانپ, کوئی کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. اب وہ بھی مرد تھا, اس نے کہا ہاں کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. ارے تم تو خود بھی مرد ہو, اچھا میں بھی مرد ہوں, ارے لاؤ جھنڈا جھنڈا لے کے آؤں, جلدی سے ہم اس کو ماریں. مرا مرا نہیں مرا یہ تو پتا نہیں مجھے, دیکھی یہ دیکھیے کہ اس کی اصلیت ویسے ماحول میں رہنے کے کہ اس کے اندر اللہ نے خاص چیز کو دی تھی, یعنی تو وہ بھی بھول گیا. وہ تو ایسا صحبت کا اثر ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے, ظاہر کا اثر جو ہے وہ باطن باطن پہ پڑتا ہے. آپ جیسا ظاہر بنائیں گے اس کا اثر باطن پہ ضرور پڑے گا. آپ اللہ والوں کی شکل بنائیں گے تو اللہ والی کی روح بھی آپ کے دل کے اندر ضرور آئے گی. اس کو نہ سمجھے, ہم نے بنائی ہے شکل اس مالک کے لیے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ والے بن کے سر پہ ٹوپی آ گئی اور داڑھی بھی رکھ لی, لوگوں نے طنز کرنا شروع کر دیا, فرمانے لگے ساری دنیا کی نگاہوں میں گرا ہے مظلوم, سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یہ تو کچھ تو کچھ کھونا پڑتا ہے, نہ کچھ پوچھو, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خواریاں ہیں. اللہ کے عشق میں بہت سی ذلتیں خواریاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے, لی فقیری بادشاہت ہو گئی, ہے نا, عشق کی ذلت کی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. جو انسان اللہ کے راستے میں ذلت کو گوارا کرتا ہے اللہ کے لیے, ہاں اللہ کے لیے گوارا کرتا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں جو کوئی اس کا صلہ ملے یا ہمارے لوگ تعریف کرے, یہ بڑا بڑا یہ کوئی تمازی آدمی ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے اس نیت سے کہ لوگ میری تعریف کریں, تو اس کا مٹانا اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہے, بلکہ اس کا معاوضہ ہوگا. غیر اللہ کے لیے کام کیا ہے, غیر اللہ کے لیے کام کیا ہے تو جو کام کرے اللہ کے لیے ہو تو ظاہر سے کتنا کتنی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاسمی و باطن. ظاہری گناہ کو پہلے چھوڑو, ظاہری گناہوں کو چھوڑو پھر باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو, وہ تو کرتے رہنا ہے لیکن ظاہری گناہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کے حالات دیکھیں, اپنے بزرگوں کے یعنی ان کے شب و روز دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے, ان کے حالات کیسے تھے, سر سے لے کے پاؤں تک وہ کس حالت میں رہتے تھے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمیں حکم ہے ان کی اتباع کرنے کا. وَتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, جو ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں آپ ان کی اتباع کریں. انابہ إلیہ, انابت ہماری طرف ہے, یعنی جو رجوع کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہے اور جو یعنی ہدایت یافتہ ہے تو ان کی اتباع کا ہمیں حکم ہے. اب دیکھیں یہ شریعت کے اندر ثم جعلنا على شریعة من الامر فتبعها, اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے دین دیا آپ کو, آپ اس کی اتباع کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو رہا ہے اتباع کرنے کا, اس کی شریعت کا جو ہم نے وحی نازل کی ہے آپ اس کی اتباع کریں. پھر صحابہ کرام کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ہمارے رسول کی اتباع کرو. یہ علامت ہے کہ تم اس سے محبت رکھتے ہو. یہ کیا محبت کا دعویٰ تھوڑا ہے کہ تم محبت محبت کہتے ہو لیکن اس محبت کے اندر کوئی اتباع نہیں ہے. اتباع نہیں میرے دوست, دیکھیں محبت وہ قبول ہے جو اتباع کے ساتھ ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے بھی وہ جو منافقین تھے اتباع نہیں کرتے تھے, محبت تھے, محبت یہ ایسی نہیں تھی. آپ دیکھیں ہمارا جو خواجہ ابو طالب تھے کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن اتباع نہیں تھی, کام اتباع نہیں تھی. تو اتباع محبت کے ساتھ اتباع ہو تو وہ محبت قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن اتباع کے ساتھ ہو. اتنا دین ہمیں ملا ہے وہ صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں یہ دین ملا ہے نا. تو ہمیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ اصحاب النجوم بھی یہی محمد ادیتم اہتدیتم, میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جس ستاروں کے ہیں جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گی. اب صحابہ نے تم کس کی اتباع کرے, وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, بھائی جو ہمارے طرف رجوع کر رہے ہیں جو ہمارے راستے پہ ہدایت یافتہ ہیں, اور لا أسألكم عليه أجرا, تجھے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے, تجھے کوئی مانگتے نہیں ہیں, صلہ نہیں مانگتے. جو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے ہیں, اللہ کی محبت کی نشر کرتے ہیں اور دین کی بات سکھاتے ہیں وہ کوئی صلہ نہیں مانگتے. علامت ہے کہ وہ صلہ نہیں مانگتے, ان کا وہ صرف اپنا صلہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, ہمیں آخرت میں اجر مل جائے. ایک بچہ بھی اگر ہدایت یافتہ ہو گیا ہمارے کسی کے محنت سے تو پھر اس کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگا. یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ آتے ہیں میرے پاس دین سیکھنے کے لیے میں ان کی قدموں کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی کنایت تھی ان حضرات کے اندر, کتنا اپنے آپ کو مٹا کے رکھا ہوا تھا, اتنے کمالات ان کے اندر, لیکن اس کے باوجود بھی بے ہنر اپنے آپ کو سمجھتے تھے. یہی تو سب سے بڑا کمال تھا ان کے اندر, اتنا اللہ اللہ یعنی زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان رہنا, تیرے عاشقوں کا کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی, ہے نا. تو ہمارے لیے تو کمال ہے بھی نہیں, پھر ہم اپنے آپ کو با کمال سمجھتے ہیں. کوئی کمال ہمارے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمارا کوئی چھپا ہوا جو ہمارا کوئی عمل ہے ان کو معلوم ہو جائے تاکہ اس کے دل میں ہماری عزت بیٹھ جائے. یہ تو ہے ہی, غیر اللہ ہے. یہ کس طرح سے عمل کیا, کس نیت سے ہم نے یہ عمل کیا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان شروع میں نیت خالص اللہ کے لیے کرتا ہے, اخلاص ہوتا ہے, لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت نہیں کرتا, اللہ سے حفاظت نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے عمل کیا ہے وہ قبول فرما دیجیے, اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے. حفاظت کی توفیق اس کو ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اپنے محنت کی کمائی کی حفاظت کرتا ہے. ہے نا, تو اب نہیں اس کی فکر نہیں کرے گا, تو پھر کیا ہوگا بعد میں پھر مسالہ دل میں آنے لگیں گے اور پھر وہ بتا دے گی وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائیں گے. اس لیے میں لوگوں نے فرمایا ہے کہ کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو اللہ کا ڈرتے رہو اور قبولیت کی دعا کرتے رہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارے درمیان کی باتیں ہیں, ہم نے تو کئی دفعہ سنی ہیں باتیں, ہے نا, بار 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 یہ باتیں سننے سے تکرار کرنے سے ایک سبق تازہ ہو جاتا ہے, ہے نا, پھر ہمت ہو جاتی ہے عمل کرنے کی اور الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کیسے عظیم ہستی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبر, دونوں پیغمبروں کی شان دیکھیے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جس سے پتا چلتا ہے کہ عمل کے بعد غرور نہیں آنا چاہیے, عمل کے بعد بڑائی پیدا نہیں ہونی چاہیے. کوئی اچھا عمل کر لیا اور کہتے ہیں دل ہی دل میں, اگر کسی نے تعریف کر دی دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ آپ قبول کر لیں گے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک حافظ صاحب سے, حافظ الرحمان ساؤتھ افریقہ میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ صاحب میں جہاں جہاں سعودی عربیہ میں گیا ہوں اکثر جو علماء ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں کہ ہم نے حفظ جو ہے وہ حافظ الرحمان سے کیا ہے, تو آخر آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ اس نے ایسا جواب دیا کہ زندگی بھر کے لیے مسعود ہی بولا میں, ایسا جواب دیا فرمانے لگے کہ قبر میں جا کر بتاؤں گا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں. اگر اللہ نے قبول کر لیا تو بس میرے شاگرد ہوں گے سب, اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر میری کوئی قیمت نہیں ہوگی. بی آر ایس کو چاہے سہاگن ہوئی ہے کتنا کوئی تعریف کرتا رہے, ہے نا, اس لیے جب ہم عمل کریں نہ کسی کی تعریف کے منتظر رہے نہ کسی کی مذمت کے منتظر رہے. جب کوئی بھی عمل کرے بس یہ دل میں راجا ہو کہ میرا اللہ آسمان سے خوش ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ چائے پیتے تھے, چائے کی پیالی میں تھوڑا سا دودھ باقی رہ جاتا تھا تو حضرت اپنی انگلی سے اس کو بھی صاف کرتے تھے, چاٹتے تھے, فرماتے تھے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ آسمان کے میرا مالک مجھ سے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اکثر ہمارے ذرے ذرے رزق کا کس قدر حریص ہے, میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں. حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں عطر لگاتا ہوں تو نیت یہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اب بتائیں ان کی عطر لگانے کی نیت, ہماری عطر لگانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے دوستو یہ چیز ہے کہ ظاہری طور پہ ہم جو ہیں اللہ نے ہمارا بنا دیا ہے, لیکن محنت کرنی ہے ہمیں اپنے باطن میں, جس طرح سے دنیا کا نقصان ہم برداشت نہیں کرتے. اگر انسان ایک مزدور ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میرے سبوت میرے مالک نے کیا ہے, یہ مشقت والا کام ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کے آخر میں مجھے 50,000 روپے ملیں گے تنخواہ. اب بتاؤ کتنا ہی مشقت والا کام ہوگا, 50,000 کے تصور سے وہ کام آسان ہو جائے گا, اس کے لیے لذیذ ہو جائے گا, بلکہ وہ ہر قسم کی مشقت گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ 50,000 کی قیمت اس کے دل میں ہے کہ 50,000 روپے میں یہ خریدوں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, نیا جوڑا دے کے دوں گا بیوی کو, بچوں کو کھلونے دے کے دوں گا, ہے نا, کتنے اس کے دل میں تصورات اور خیالات دوڑنے لگیں گے 50,000 روپے. حالانکہ 50,000 کی کوئی قیمت نہیں ہے اجر و ثواب آخرت کے سامنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو مصیبت دیکھ لیتی ہے بندوں کے اوپر, تو اس تصور سے اس کا مجھے اجر ملے گا آخرت میں. میرا بچہ بیمار ہے, اللہ نے مصیبت بھیج دی ہے, بچہ معذور ہے یا بچہ جو ہے نافرمان ہے, ہے نا, دعا کرتے رہے, دعا کرنا نہیں چھوڑنا, لیکن تفویض اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا یہ ضروری ہے. ہاں ایک قدرتی چیز ہوتی ہے غم اور حضر دل میں پیدا ہوتا ہے اس چیز کا, وہ تفویض اور تقدیر پہ راضی رہنے کی مناسب نہیں ہوتا, وہ ایک قدرتی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوا. آپ نے فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون, ہے نا, کہ ہم جو ہیں آپ کی جدائی سے یا ابراہیم بہت زیادہ غمزدہ ہیں, لیکن آنسو بہ رہے تھے آپ کے, لیکن دل سے اللہ کی مرضی پہ راضی تھے. تو ایسے حالات کے اندر تو مصیبت و پریشانی آئے تو دل کے اندر اگر مساوات کے خیالات بھی آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. فطری طور پہ اعتقادی طور پہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنا فرض ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں, ہے نا. تو اس چیز کے لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور تقدیر کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم تقدیر میں نہ پڑھیں. تقدیر یہ خاص اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے تقدیر میں پڑھے. بندوں کا کام ہے تقدیر اختیار کرنا, یعنی اللہ کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے بس اس پہ راضی رہے, ہے نا. اگر آپ ایک اسٹیٹ صاحب ہیں کسی مالک ہیں فیکٹری کے اور آپ کے جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ اس فکر میں لگ گئے اس میں کیا حکمت تھی کہ سیٹ صاحب نے ایسا کام کیا ہے, اس نے کیا حکمت کہ سیٹ صاحب نے یہ کام کیا ہے. اگر سیٹ صاحب کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے اسرار میرے اسرار اور میرے رموز کے پیچھے پڑ گیا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا, اس کو فوراً فارغ کر دے گا. تمہارا کام ہی نہیں, تمہارا کام ہے مزدوری کرنا. تصور کر لیں کہ اگر ہم اس چیز میں پڑھ گئے کہ اس میں کیا حکمت تھی, اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, مجھے معذور ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کام کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اس کے اندر ہم پڑھ گئے تو پھر دیکھیں گے سارا دنیا کی مشقت بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور اجر و ثواب بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ بڑی عافیت کا راستہ ہے, عافیت کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں رکھے بس اس حال میں اپنی بندگی کرتے رہے. ہمارا کام ہم نے کتنا کام کیا ہے, دیکھیے گناہوں سے کتنا بچتے ہیں ہم, نظر کی ہماری ہماری کتنی ہوتی ہے, غیبت سے کتنا بچتے ہیں ہم, دوسرے کو حقوق بھی مارے ہم نے, کسی کی پیسہ اور مال بھی دبایا ہوا ہم نے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے جملے کہہ دیتا ہے کہ جس کا وبال اور نہیں آتا بعد میں اس کے اوپر وبال آتا ہے اس کا. اس لیے آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ ایسی بات میری زبان سے نکلے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ابرار وہ لوگ ہیں الذین لا يرون الشر ولا يرون الضر, کسی چیوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے اور کسی بھی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے. وہ اگر چیوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ یہ ابلاغ کی تعریف ہے. آج ہم نے کتنی تکلیفیں پہنچی دوسروں کو, چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہوں اس وقت گھر کے اندر ہم سوچتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہماری غلام ہے, یہ سوچتے کہ ہماری کتنے حیات ہے. مجھ سے بھی سوال جواب ہوگا اگر میں نے زیادتی کر دی بیوی پہ, میں نے ذرا اس کو ذرا ڈانٹ دیا, ذرا کچھ کہہ دیا میں نے اس کو. ہاں دین کا معاملہ ہے تو شیخ سے بزرگوں سے مشورہ کر کے مناسب تبدیل کر سکتے ہیں اس کو, لیکن دنیا کے معاملے کے اندر خاموشی اختیار کرو. میں نے اپنے شیخ ہم بتا رہے تھے ایک مرتبہ میں نے کیا ذرا کیا کروں, گھر آتا تو پورا سامان پھیلا ہوتا ہے, کتنی پھیلی ہوتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا, مجھے پریشانی ہوتی ہے. بولے نے فرمایا کہ میں اپنے کام میں لوگوں جو اس کا کام ہے اس کو ثبوت کر دو, چھوڑ دو اس کا کام ہے خود ہی کرے گی وہ, تم اس الجھن میں کیوں پڑ رہے ہو, اپنے دل کو فارغ رکھو اللہ کے لیے. دونوں اس کام میں لگے تو اللہ کی یاد کو کرے گا. اس لیے اپنے قلب کو اللہ کے لیے یاد کے لیے فارغ رکھے. حضرت مفتی سید شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حکیم الامت کے ساتھ, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیز نکالی, کاغذ نکالا, ایک پین نکالا, اس میں کچھ چیز نوٹ کر لی. تو اسی آگے پاکستان سے رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیا کیا, حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ کسا آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا, جی حضرت آپ نے قلم کاغذ نکالا, قلم نے کچھ چیز لکھی واپس رکھ دی. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بار بار میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ بھول نہ جاؤں, تو میں نے اس چیز کو کاغذ پہ لکھ لیا اور اپنے دل کو فارغ, اپنے دماغ اور دل کو فارغ کر لیا اللہ کی یاد کے لیے, ورنہ تو الجھا رہتا ہوں. آج ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارے حالات ہمیں اللہ کی یاد کی کتنی فرصت ہوتی ہے. دنیا کے ہر وقت جمیلے اور الجھنے اور پریشانیاں اور سوچوں پڑے رہتے ہیں, لیکن ہمیں دین کی فکر نہیں ہوتی. دین کی فکر کتنی ہوتی ہے ہمارے اندر, میری کتنی حالت بہتر ہو رہی ہے. تو مقصد میرے دوستوں سارا تعلق کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین میں ترقی ہو ہمارے, ہمارے حالات ہمارے بزرگوں کے ساتھ اتنے ویسے تو نہیں بن سکتے, لیکن حالات مشابہ تو ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ کا والد مزید گزارش ہے, جس طرح کے اخلاق تھے, برتاؤ تھا, بات کرنے کا طریقہ تھا, حیرت کے معاملات تھے, وہ تو ہمیں زندگی میں آنے چاہیے نا. تو اس چیز کی تو بڑی اہمیت ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں. اسلام جو ہے کہ پورے اخلاق سے تو پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے, تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے, اسلام پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات صحابہ کرام نے دی تھی ان کے اخلاق سے پھیلا تھا اسلام. تو اسلام تو پھیلا, لیکن اگر اسلام ہمارے زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل کیسے ہوگا؟ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے بیان سے نہیں ہوگا. بیان کرنے والے آج بہت ہے ماشاء اللہ, 16 بیان زبردست بیانات کرنے والے ہیں. پورے سوشل میڈیا پہ لوگ ایسے بھرے ہوئے ہیں بیانات کرنے والے. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنا دے, لیکن بیانات کرنے سے اور فالوور زیادہ ہونے سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا عمل کیا آپ نے, کتنا عمل کیا ہے, نظر کی حفاظت ہے, گناہوں سے کتنا بچے ہیں ہم. چپ 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 کے بیٹھ کر اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اور موبائل کے ساتھ رات کے 2-3 بجے تک لوگ لگے رہتے ہیں. مدرسے کا بھی ہاں طلبہ بھی 2-3 بجے تک رات کو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی حال میں ایک مجھے خبر ملی, ایک سال پہلے میں موبائل میں لگا ہوا تھا رات کے 2 بجے موبائل میں, اس سال پتا چل گیا اس نے خرچ کر دیا 2.5 کے طلبہ سے. تو میرے دوستو یہ چیز بربادی بھی پھیلا رہی ہے, اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. حضرت تفیع عثمانی صاحب کا برکات شیخ الاسلام نے فرمایا ہے, اگر اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو تو اس کے لیے اسمارٹ فون اینڈرائڈ والا فون رکھنا حرام ہے, حرام. ایمان برباد ہو جائے گا. موبائل رکھنا کو ضروری ہے. کتنی محبت سے اللہ کا نام لیے اور چلے چلے جمع کی اور ایک بدرنگی کرنے سے سب ضائع ہو گیا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے, اپنی اصلاح کی ہم سب کو فکر پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنتوں پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. ہماری اولاد کو بھی, گھر والوں کو بھی, متعلقین اور سب کو اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمانے. صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.